پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، صلوات بني محمد علی محمد وعلى محمد، آپ سے درخواست کروں گا تمام اپنے مرحومین کے لیے، خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کے سر ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں رب العالمین نواز سے ایک صلوات دے دیجیے گا۔ ادارے مطلب پہلے ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کر دیں تاکہ ہمیں بعد میں مضمون کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ ہم ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں، غیر معمولی حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن سوال یہ سوچنے کا کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں لوگ تھے یا نہیں تھے۔ اربوں لوگ اب تک گزر چکے، بلکہ کئی کھرب لوگ اب تک ہم سے پہلے زندگی گزار کے جا چکے، ہمارے جیسے انسان تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، بال بچوں تھے، برادریاں تھیں، ملک تھے، شہر تھے، ایسے ہی ہے نا۔ جناب آدم سے لے کر آج تک ہم کوئی پہلے لوگ تو نہیں کہ ہم پر دنیا شروع ہوئی اور ہم پر ہی ختم ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے نا، بلکہ ہم سے پہلے اربوں کروڑوں کروڑوں کے اربوں کو 6 ارب تو اب ہیں، تو ہزاروں سال میں کئی کھرب لوگ انسان ہم جیسے گزر چکے، مرد عورتیں بچے ہم جیسے گزر چکے، اس دنیا میں ہی آئے تھے، چلے گئے، اب نہیں ہیں۔ اچھا، ہمارے بعد کیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کب تک ہے، کب قیامت آنی، وہ اللہ کو بہتر جانتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ لہذا ہمارے بعد بھی نہ معلوم کتنے ارب کتنے کھرب لوگوں کو آنا ہے، ہمیں کیا معلوم، ایسے ہی ہے نا۔ بس ہم بھی اسی بشریت کا ایک حصہ ہیں، ہم اسی بشریت کا حصہ ہیں جو سفر کر رہی ہے۔ میں یہی آپ کو ایک سوچ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم سے پہلے بھی لوگ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد اور آ جائیں گے، اربوں کھربوں لوگ آ جائیں گے۔ جناب آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیام قیامت تک کوئی دور بشریت میں ایسا نہیں رہا جب اللہ نے انسانیت کو، بشریت کو آزمائش میں نہ ڈالا۔ پہلا جو خاندان ہے نا، وہ بھی مصائب دیکھ کر گیا ہے، ایسے نہیں گیا دنیا سے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آزمائشوں کا گھر ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے آپ، یہ آزمائشوں کا گھر ہے۔ جو پہلا خاندان جہاں نہ جائیداد کا جھگڑا تھا، نہ جاگیر کا جھگڑا تھا، نہ فرقے تھے، نہ مکتب تھا، نہ زمینیں تھیں، نہ ملک تھے، نہ شہر تھے، کچھ بھی نہیں تھا، دو بیٹے تھے حابیل قابیل، مگر کتنی بڑی مصیبت جھیلی جناب آدم اور جناب حوا نے کہ جوان بیٹا قتل کر دیا گیا، ہے کہ نہیں؟ یعنی مصائب لے کر آئے، مصائب لے کر گئے، تو آغاز ہی مصائب سے، یہی سب سے بڑی مصیبت کے جناب آدم کو وہاں سے نکالا گیا، حبوت آدم ہوا یہاں، اور پھر یہاں آنے کے بعد مسلسل مصائب دیکھتے رہے۔ یعنی ہاں، کچھ دور ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ قوموں پر کچھ عرصہ ایسا اچھا گزر جاتا ہے، ورنہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سوائے آزمائشوں کے کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے۔ اچھا، ہر آدمی کی آزمائش الگ ہے، کسی کو اقتدار دے کر آزمائش میں لے کر لیا جاتا ہے، دی جاتی ہے آزمائش، کسی سے اقتدار لے کر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو دولت دے کے آزمائش لی جاتی ہے، کسی سے دولت لے کر آزمائش، کہیں کوئی کہیں جہاں بھی رہتا ہو اسے آزمائش اپنے اپنے طور پر دینا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں اس کو واضح کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کوئی شے تھا ہی نہیں؟ آپ اپنے سے پہلے سوچئے نا کہ وہ انگریزوں کے زمانے میں تھا کہاں, کس عالم میں تھا, کہیں تو تھا, کون سے عالم میں تھا, یاد ہے کچھ؟ کچھ نہیں پتا. مغلوں کی تاریخ پڑھ رہا ہوں بھائی, میں کہاں تھا اس وقت؟ یہ پیچیدہ مسائل ہیں مگر میں اس کو بہت آسانی سے پیش کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں, کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا فلسفی منطقی نہیں ہوں کہ فلسفہ منطق آپ کے سامنے بھگارنا شروع کر دوں. میں تو سیدھی سیدھی سی دور دو چار کی بات کر رہا ہوں. کبھی سوچیے کہ بھائی فرعون موسیٰ کی لڑائی ہوتی, اگر اس زمانے پیدا ہوا تو کیا ہوتا؟ میں کہاں تھا جب وہ مارکا ہو رہا تھا؟ جب نمرود و ابراہیم کا مارکا ہو رہا تھا میں کہاں تھا؟ جب یہ سارے مارکے ہوتے میں کہاں تھا؟ مگر مارکے تو ہو رہے تھے نا, دنیا مارکوں سے خالی تو نہیں تھی, دنیا واقعات سے خالی تو نہیں تھی, تو ہم بھی اس واقعے کا ایک حصہ ہیں. یہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. اب مورخ لکھے گا آگے. یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے, جیسے بھی جائے جانا ہے, رہے گا کوئی بھی نہیں. یہاں ہم سے پہلے چلے گئے اربوں لوگ, خربوں لوگ چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. پورے جو ابھی 7.5 ارب کی دنیا ہے سب ختم ہو جائیں گے, نئے آ جائیں گے, اور آ رہے ہیں روز. آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ روز روز چلے آ رہے ہیں, روز جا رہے ہیں, روز آ رہے ہیں. پھر قصہ پارینہ بن جاتا ہے, جن کی سنو سال 50-60 سال کے ہیں, وہ اپنے بچپن کے ان کو یاد کریں جو ان کے بچپن میں بزرگ تھے. کہاں ہیں وہ بزرگ؟ کہاں گئے؟ چلے گئے بھائی, رخصت ہو گئے. اچھا کہاں تک بچیں گے آپ؟ کہاں بچیں گے؟ ڈیفینس میں رہیں گے جب بھی موت آئے گی, گولی مار میں رہیں گے جب بھی موت آئے گی, ملک چھوڑ کے بھاگیں گے جب بھی موت آئے گی, امریکہ چلے جائیے پھر بھی موت آئے گی, افریقہ چلے جائیے کتنے سال زندہ رہیں گے بھائی, پھر بھی موت آئے گی, آسٹریلیا کہیں بھی چلیں, بالآخر ایک اینڈ تو ہونا ہے نا, ایک اختتام تو ہونا ہے. دی اینڈ تو لکھا ہوا آنا ہے. آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ بس اب آگے آج بتائیں آپ کو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. بے شک ہم نے اس انسان کو ایک چھال مارنے والے قطرے سے پیدا کیا, چھال مارنے والے پانی سے پیدا کیا. نبتلی ہے اللہ, یعنی علت غائب. پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کیوں پیدا کیا تجھے, نبتلی ہے تاکہ تجھے پیدا کرنے کے بعد مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال دوں. یعنی انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے آزمائشوں میں ڈالا جائے. آزمائش میں ڈالنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. لہذا یہ بھول جائیے, کبھی نعمتیں دے کر آزمائش لی جاتی ہے, کبھی نعمتیں واپس لے کے آزمائش لی جاتی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں کوئی خوشحال ہے, ہمارا حال ہی ہے, اس کی اسی سے آزمائش ہو رہی ہے. اور کبھی اس پر آپ سے بھی برا وقت ہوگا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے. تاریخ کا سبق اس لیے دے رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, دوں گا تو خیر میں کیا آپ کو سبق. جو پڑھ رہا ہوں تاریخ کا سبق, وہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہر قوم, ہر زمانہ, ہر ملک, ہر جگہ وہ واقعہ, جبھی تو تاریخ بنتی ہے نا, جبھی تاریخ بنتی ہے نا, واقعات سے پر ہے. کن قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا, کن قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا. سب سے بڑا ماخذ تاریخ کا کیا ہے؟ قرآن کریم, اللہ کی کتاب. سب سے بڑا ماخذ, معدن, قصص انبیاء کی صورت میں تاریخ. کیونکہ تاریخ کب لکھنا شروع کی گئی؟ سقراط کے بعد. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 450-500 سال قبل مسیح تحریر آ چکی تھی, مگر لوگوں میں جیسے اب ہوتا نا کہ ہر علم کے بعد اور شاخیں پھیلتی ہیں, شعور نہیں تھا کہ واقعات کو محفوظ کیا جائے. واقعات محفوظ تو ہوتے تھے مگر سینہ بسینہ, اشعار کی صورت میں, کہانی کی صورت میں, داستانوں کی صورت میں. اسی لیے واقعات ملتے ہیں, حکایات ملتی ہیں. کیا کہتے ہیں صاحب؟ یہ ما قبل تاریخ کی بات ہے. ما قبل تاریخ کی بات کیا؟ یعنی جب تاریخ محفوظ نہیں کی جاتی تھی. تاریخ محفوظ ہونا شروع ہوئی 450 سال قبل مسیح سے. اب لوگوں نے لکھنا شروع کیا تاریخ کو تاکہ محفوظ کرتا چلا جائے انسان. ایک صلوات بھیجیے گا. تو بس ہم بھی اسی, یہ جو بشریت کا چرخ چل رہا ہے نا, اس چرخ کا ایک حصہ ہے. یعنی جو کچھ ہو چکا, کیسا کیسا ہو چکا آپ کے سامنے, میں کیا پڑھوں گا, میں تو ایک حصہ پڑھ رہا ہوں. کیا کیا کچھ ہو چکا, شہروں سمیت لوگوں کو, مرد عورتوں بچوں کو جلا دیتے تھے فاتحین, مفتوحین کو شہروں میں قلعوں میں بند کیا, एक एक लाख आदमी, पचास पचास हजार आदमी, बीस बीस हजार, जला दिया सबको, मर गया, जला दिया। ये दौर भी लोगों ने देखा ना, आप और मुझ जैसे लोग थे, हम जैसे इंसान थे, इसी दुनिया में आए थे, इसी जगह रहते थे। तो बस तारीख का कोई भी दौर ऐसा नहीं कि जब इंसानियत आजमाइश में ना डाली जाती हो, हर दौर में आजमाइश में डाली जाती है। फर्क क्या है, करने की बात क्या है? दो किरदार बाकी रहते हैं तारीख में बस। मजमून को तसलसल देने से पहले यह मुकदमा बनाना, यह तमहीद बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। दो किरदार बाकी रहते हैं, बाकी कुछ नहीं, जो तारीख पे असर डालते हैं, दो किरदार बस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यानी एक वो किरदार बाकी रहता है जो तारीख पर असरअंदाज, दोनों असरअंदाज होंगे। एक असरअंदाज होता है मुस्बत अंदाज में, एक असरअंदाज होता है मनफी अंदाज में। मसलन अगर मैं फिरौन के सिपाहियों के नाम पूछूं तो किसी को पता है? भाई वो भी तो इंसान थे, लड़ रहे थे जनाब मूसा के मुकाबले में, नाम किसी को नहीं मालूम। मगर फिरौन असरअंदाज हुआ, अब वो चाहे वो लानत बन के रहे मगर है ना, यानी वो चाहे भी नाम मिट जाए तो नहीं मिट सकता, नाम जिंदा रखती है तारीख। ये ना समझेगी कि फला का नाम मिट गया, नहीं, मिटता नहीं है नाम। निगेटिव बन के रहे, लानत बन के रहे मगर इबरत बन के रहे, मगर नाम बाकी रहेगा ना। जनाब मूसा के साथ कितने अफराद थे, हजारों बनी इसराइल, नाम याद है किसी को? भाई दो चार के नाम याद होंगे आपको, जनाब यूशा बिन नून का नाम याद होगा, जनाब शोएब का नाम याद होगा, जनाब हारून का नाम याद होगा, जनाब शब्बर शब्बीर का नाम याद होगा, और 10-12 नाम ढूंढ डाल के निकाल लेंगे, थे तो हजारों आदमी, मिसाल दे रहा हूं। मगर बाकी ये दो किरदार बन के, क्योंकि तारीख पे असर डाला ना, तारीख पर मौसम अंबिया का जिक्र कर रहा हूं, इससे हट जाइए। सुकरात को ले लीजिए, क्या मजहब था नहीं मालूम, अब्बा का नाम क्या था नहीं मालूम, देखूंगा तो पता चलेगा, लिखा हुआ है। कितनी औलाद थी, कहां गई नहीं मालूम, शागिर्द दो चार के नाम याद है भाई अफलातून समेत, बाकी के नहीं याद। मगर सुकरात का नाम, अफलातून का नाम, नबी तो नहीं है ना, पैगंबर तो नहीं, क्योंकि तारीख बशरियत पे असर डाला अरस्तु ने। हालांकि उसके जमाने में सैकड़ों फलसफी थे, हजारों लोग थे, लाखों इंसान थे, मगर वो जानता था कि जिंदा रहने का राज क्या है, जिंदगी का राज क्या है। जानते थे वो सबके मर जाना है, मगर कैसे मर जाए, जान बचा के भाग जाए। उस जमाने में भी लोग यही होता था, चले जाते थे, चले जाइए जाइए, लेकिन वो किरदार हमेशा जिंदा रहेगा जो तारीख पर असर डालेगा, चाहे मनफी नमरूद हो, फिरौन हो, यजीद हो, आज के फिरौन हो, साम्राज हो, ये जिंदा रहेंगे। अफराद को कोई नहीं याद रखेगा, किरदारों को याद रखेगा। इसी तरह जो मस्बत असर छोड़ के जाते हैं वो, अच्छा अंबिया की बात मैंने कहा कि अलग कर दीजिए, आम इंसानों की बात कर रहा हूं ना। आप बरे समीर की तारीख उठा के देखिए तो चीदा चीदा चंद नाम नजर आएंगे जिन लोगों ने तारीख पर असर डाला, जिंदा है, हालांकि वो हम और आप जैसे इंसान थे। ये फन होता है जब इंसान इस राज को समझता है, सोचता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजार के चला जाऊं, खा पी के चला जाऊं, कितना ही अमीर होकर चला जा भाई, चला तो जाना है, करोड़ों रुपया पड़ा रहेगा, वो करोड़ों रुपया तेरी जान नहीं बचा सकता आखिर तक। कौमे में रखो, इसमें रखो, 10 लाख का बिल दो, 10 करोड़ का बिल दो, अमेरिका ले जाओ, कहीं ले जाओ, बिल आखिर दी एंड, यही है ना भाई, ये तो होना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं और कोई रास्ता नहीं। तो ये तारीख है बशरियत, बस अंबिया अलैहिस्सलाम, अइमा ताहिरीन, और जिन किरदारों का मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं और करता रहूं इंशाल्लाह जिंदगी रही आगे, ये 5-6 दिन आपके सामने जिक्र पेश करूंगा। ये कौन से किरदार है, इनके जमाने में भी हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, और मैं मासूमीन का जिक्र नहीं करूंगा, ज्यादातर गैर मासूम का जिक्र कर रहा हूं, मगर तारीख पे असर डाल के गए, यानी अपने आप को जिंदा रख के गए, लोगों को मिसाल मिले। अभी जब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी आज ही की मजलिस में आगे आपको अंदाजा होगा कि कैसे कैसे जरी और दिलेर थे। बस हमारे सामने ये दौर है, याद रखिए आप कि मौर्रिख किसी को माफ नहीं करता, किसी को भी माफ, कितना ही गर्दो गुबार डाला जाए, हकीकत बिल आखिर लोगों के सामने आ ही जाती है। आप 4 दिन में परेशान हो गए कि साहब पिंडी में यह हुआ, सब हमारे ऊपर लाद दिया, 4 दिन बाबा, 400-400 साल लगते हैं हकायक को सामने आने, मगर आते हैं। वाकई करबला पे कितना गर्दो गुबार डाला गया ना, आज से ज्यादा। आज तो आपकी भी कुछ तो आवाज जा रही है, उधर किसी की आवाज नहीं थी, मगर क्या हकीकत को कोई भुला सका? فراموش کر سکا. حقیقت ابھر کے سامنے آئی نا، چاہے 40 سال بعد آئے، چاہے 60 سال بعد آئے، چاہے 100 سال بعد. یہ مشیت کا قاعدہ ہے، یہ مشیت کا قانون ہے. اپنے ملک کی مثال لے لیجیے آپ، اپنے ملک کی. کیا ہوا بنگلہ دیش کے سکوت کے وقت؟ میں چھوٹا سا تھا، 5ویں 6ویں میں پڑھتا تھا، 70 کی بات ہے. ہمیں کیا بتایا جاتا تھا؟ اب تو سب کہہ رہے ہیں اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں. کیا بنا دیا تھا ہم نے اپنے بھائیوں کو؟ ہم نے ان کے نام رکھ دیے تھے، کیونکہ ہمیں یہی پڑھایا جا رہا تھا اسکول میں کہ یہ غدار ہیں، یہ بھوکے بنگالی ہیں، یہ ننگے بھوکے ہیں. ایک قوم کی تذلیل کرائی گئی ہم سے جب ہم چھوٹے تھے. آج کے جوانوں کو نہیں پتا، مجھے یاد ہے، اور جو بزرگ ہیں انہیں بھی یاد ہوگا کہ 1970 میں کیا حالت تھا. جو اس وقت باشعور تھے، میں بھی 5ویں 6ویں میں پڑھتا تھا تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہم ان کا مذاق اڑانا، ان کو نہ معلوم کیا 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 کہتے تھے. کیوں؟ مسخ کر رہا تھا نا صاحبان اختیار اور سامراجی طاقتیں، کیونکہ علیحدہ کرانا چاہتی تھی، لڑانا چاہتی تھی. بھائیوں بھائیوں کے بیچ میں کیسی نفرت ڈالی. اور جب حقائق سامنے آئے، ابھی تو کچھ ہی آئے، تھوڑے سے پوری رپورٹ تو شائع بھی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت آئی نا، بعد میں پتا چلا کہ وہ مظلوم تھے، یہ ظالم تھے. انہیں نے ان کی بستیاں اجاڑی، وہ رد عمل کے طور پہ انہیں نے جو بھی کیا، قتل عام عام انسان تھے، کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے، جو بھی کیا. لیکن ابتدا کہاں سے بھی تھی، ہمیں یہ پڑھایا جاتا رہا کہ یہ غدار ہیں، یہ غدار ہیں، یہ بھوکے ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں. اب خود رو رہے ہیں، خود شائع کیے رپورٹوں کے کچھ حصے، اور کچھ کو کہا کہ نہیں ان کو شائع نہ کرو کیونکہ اور ذلیل ہو جائیں گے. جتنا ہو گئے ہو گئے. کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا ان کے عورتیں بچوں کے ساتھ؟ کیا کیا ان کے؟ لیکن حقیقت سامنے آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ حقیقت چھپتی نہیں. سانحہ عاشورہ کراچی پہ کیا کچھ کیا گیا، اور وہی پروپیگنڈے کا بازار جو آج تھا. لیکن کیا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد؟ اب تو مشینی زمانہ آ گیا نا، جلدی جلدی. پہلے حقیقت آنے میں 200 سال لگتے تھے، 100 سال، 50 سال، اب تو بھیا دنوں کا کام ہے. ابھی 4 دن ہوئے، لوگوں نے ٹریک بدلنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ. بدلا کہ نہیں بدلا؟ کم سے کم کچھ لوگ حقیقت تو بیان کر رہے ہیں جو آپ میں سے نہیں ہیں. اب میں ان کے کیا نام لو، آ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ہوا کیا. ایک دن پہلے سے تیاری ہو رہی تھی، صبح سے اعلانات ہو رہے تھے، لوگوں کو جمع کیا جا رہا تھا. اب کمیشن بیٹھے گا تو بتائے گا نا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو لیاقت علی خان کے کمیشن کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کا کہاں سے ہونا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. سچ کبھی بھی نہیں چھپتا، چاہے وہ اکیلا تنہا آدمی دنیا میں ہو، سچا ہو، مر جائے، چلا جائے ربضہ میں، اس کو موت آ جائے، مدینے سے نکال دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے، شام سے نکال دیا جائے، بحرین سے نکال دیا جائے، جبل عامل سے نکال دیا جائے، تنہا اپنی بیٹی کے ساتھ صحرا میں ہو، جان دے دے، کوئی دفنانے والا نہ ہو، مجھے بتائیے وہ سچ چھپ سکا؟ پھر کیسا گھبرانا؟ یہ مشیت کا قانون ہے، یہ میرا آپ کا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ مرنے نہیں دوں گا، سچ کو چھپنے بھی نہیں دوں گا. تو وہی جناب ابو ذر غفاری، بھائی ذکر نہ کریں مگر ایک حدیث تو پوری دنیا ان کے لیے بیان کرتی ہے نا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پہ سایہ نہیں کیا. حالانکہ ذرا ان کی موت کا حال تو پڑھیے نا آپ. ہمارا کیا حال ہوتا کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اکیلا کر دیا، اکیلے تنے تنہا مر گئے، لاشا دفنانے والا کوئی نہیں، وہ تو بعد میں آئے. یہ تاریخ کا درس ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کرو کہ سبق لینا ہے. کیا سبق لینا ہے؟ اب شروع کرتے ہیں بات کو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہم بات کر رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں تشیع کے اور اسلام کے آنے کی. اتنا بڑا باب ہے کہ وہ 2 مہینے 8 دن پڑھتے چلے جاؤ، لیکن چیدہ چیدہ باتیں کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں آپ کے لیے، اس کو سمجھنا. ہم نے کردار کا کل یا پرسوں ذکر کیا تھا، شنسب، جس نے مولا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، 38 یا 39 ہجری میں گیا اور یہ سند لے کر آیا تھا. اس کا پورا نام ہے شنسب ابن حریق. شنسب ابن حریق، ابھی بتا دیتے ہیں اس کا پورا شجرہ حسب نسب آپ کو. یہ پہلا شخص جو مولا کے ہاتھ سے، مولا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے اس کو سند دی تھی. یہ اس کا اصل شجرہ کہاں سے ملتا ہے؟ زہاک. جیسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں نا، سکندر اعظم وغیرہ اس طرح فارس کا جو بڑے بادشاہ جمشید ٹائپ کے گزرے ان میں ایک نام ہے زہاق. زہاق فارس کا بادشاہ تھا اور یہ فارسنی جو آج ہے ایران اس وقت کے فارس میں یہ پورا افغانستان، آذربائیجان، قرقیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، آدھا رشے، یہ سب فارس تھا. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا اس زمانے میں بادشاہ تھا زہاق. زہاق کی 14ویں یا 15ویں پشت میں تھا یہ شنسب ابن حریق، جو میں نے عرض کیا تھا کہ مکران میں جناب حارث ابن مرہ عبدی سے ملاقات کے بعد گیا ہے اور مولا عارفان سے کوفے میں ملاقات کی، اسلام قبول کیا اور سند لکھوا کے لایا. تو یہ مکران اور بلوچستان کے ساحل سے لے کر اس کا قبیلہ کہاں، اصل قبیلہ کہاں آباد تھا، اصل قبیلہ اس کا آباد جس کو آپ کہتے ہیں آج غور، افغانستان کا جو ایک صوبہ ہے نا غور، جس کے لوگ کہلاتے ہیں غوری. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی دیکھیے نتیجہ نکال کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ، خدا ہماری مدد کرے. تو اب دیکھیے یہ اصل میں غوری ہے، غور زہاق کی نسل سے، نسلیں پھیل جاتی ہیں نا، جیسے آج جو یہاں غوری ہیں اس میں اردو اسپیکر بھی ہوں گے، اس میں پنجابی اسپیکر بھی ہوں گے، سندھی اسپیکر، پھیلتے گئے نا لوگ، پھیلتے تھے. جیسے سادات، کل میں نے زیدی سادات کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، دوسرے سادات ناراض ہو گئے، آپ نے زیدیوں کو کچھ زیادہ ہی چڑھا دیا. میں نے کہا بھائی میں خود نقوی ہوں، میں کیا کروں، جو ہے وہی پڑھ رہا ہوں، ایک صلاح دے دیجئے محمد علی محمد. ہاں بھائی میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، بھائی میں نے کہا نقویوں کی تعریف کرتا تو پھر آپ کا اعتراض بجا تھا، تو بھائی زیدی کی تعریف کر دی تو وہ بھی تو آپ ہی کا بھائی ہے نا بھائی، آپ رضوی ہو گئے کچھ ہو گئے، آپس میں سب چچا زاد تو ہو. اور پہلے سب سادات ایک دوسرے کو ابن ام کہتے تھے، اے ابن ام، اے چچا زاد، کاش آج پھر وہ ماحول واپس آ جائے، اللہ کرے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اس میں کوئی مقابلے بازی تھوڑی ہوتی کہ سید کے حسین، اصل بات ہے کریکٹر. کیا چیز ہے کریکٹر؟ اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے اس کریکٹر کی تو پھر اسے یہ حق حاصل ہے کہ ہاں میں یہ ہوں، میں فلاں کی اولاد میں ہوں. کریکٹر نہیں تو پھر کسی کا بھی نام لگا لو. ہم ناموں کے پیچھے جھگڑا کرتے رہتے ہیں. شہباز قلندر کا نام جا کے دیکھ لیجئے کیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کے گوچے کا کتا ہوں. ناموں پہ جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا ہوتا ہے کریکٹر کا. کس کا جھگڑا ہوتا ہے؟ کردار ٹکراتے ہیں بابا، کردار. جناب حر کے والد کا کیا نام ہے؟ حر ابن یزید. اور خود یزید نام کے کم از کم دو شہید امام حسین کے لشکر میں موجود ہیں. ٹھیک ہے وہ نفرت اور وہ اس کی بنا پہ، اب ہم جیسے ضیاء الحق کوئی شیعہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھے گا، حالانکہ نام میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے نا، نام کیا ہے، ضیاء الحق، حق کی روشنی، لیکن کوئی رکھے گا تو وہ حبیب جالب کے مصرے اس کو یاد آ جائیں گے، ظلمت کو ضیاء، سرسر کو زبا، بندے کو خدا کیا لکھنا. تو فوراً والے کو کون رکھے گا بھائی اس کا نام، ساری دنیا اس کو جنرل ضیاء کہتی رہی ہے، دفاع کرو بھائی، نہیں رکھو نام اس کا، ایسا ہے نا. لیکن اصولی طور پہ نام کا کوئی مناقشہ نہیں ہوتا. میں نے مثال دے دی، جا کے نام بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے جناب شہباز قلندر کا نام کیا ہے، مگر ہمارے سر کا تاج ہے بھائی. جو علی کے اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہتا ہو، اسے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہم بات کریں شنسب ابن حریق، زہاق کی 14ویں نسل میں، 14ویں یا 15ویں پشت میں ہے. یہ سند لکھوا کے لایا، اصل علاقہ ہے اس کا غور، جیسے غوری کی تعریف کر رہا تھا نا آپ کے سامنے، افغانستان کا، بنی امیہ کے دور میں. اچھا یہ مولا کائنات کے دور میں آ گیا تھا، تو اس کا قبیلہ غوری تھا، مگر شنسب کے اسلام قبول کرنے کے بعد، شنسب کے مولائی ہونے کے بعد وہ سب کے سب مکتب اہل بیت میں داخل ہوئے اور بہت عرصے تک ان کو شنسبی کہا جاتا رہا. شنسب نے کیونکہ مکتب اہل بیت پھیلایا تھا، لہذا اس پورے گھروں کو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں سادات بارہا ہے نا، خاص وجہ سے کہا جاتا ہے، اسی طرح اس قبیلے کو شنسبی کہا جاتا تھا. شنسبی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ کہ جو حضرت علی کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے ان کو شنسبی. لیکن اصل میں اس کے قبیلے کا نام کیا؟ غور، یعنی وہاں سے یہاں تک غوری کہلاتے تھے. اور غوریوں کا ایک ترہ امتیاز جس پہ آج بھی سب غوری فخر کرتے ہیں. اب دیکھیے غوری جیسے اب سادات میں بھی میں نے ایک سید کا ذکر کیا تو تھا نقوی صاحب کا، وہ شہید والی بحث میں، تو وہ گئے نا کیسے کیسے سید ہیں دیکھ لیجیے آپ کے سامنے، اب آپ سوچ لیجیے کیا زمانے کے ساتھ کیا ہوا. تو اسی طرح نسلیں بڑھتی گئیں، عقائد بھی ایسے ہی ہوتے چلے گئے. اب ضروری نہیں کہ غوری آج سے 1300 سال والے عقیدے میں غوری بھی تقسیم ہو گئے، عقائد کے حساب سے بھی تقسیم ہو گئے. جیسے خود میں نے سیدوں کی مثال دے دی آپ کے سامنے، ہے کہ نہیں ہے، سید فلاں فلاں نقوی، اور دشمن اہل بیت کی حمایت کر رہا ہے، قاتلہ نے شیعہ نے حضرت قرار کی حمایت کر رہا ہے، اور نام ہے بڑا بڑا اس کا، سید بھی ہے نقوی بھی ہے. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر آپ کو کہیں غوری کہیں میں نے اگر یہ تھے تو یوں کیوں ہو گئے؟ تو بھائی ایسے ہی ہو گئے جیسے وہ سید ایسے ہو گئے، جیسے وہ سید ایسے ہو گئے ایسے وہ بھی ایسے ہی ہو گئے. خیر، تو غوریوں کا آج بھی ایک بات پہ غوری فخر کرتے ہیں، جو تھوڑی سی بھی اپنی تاریخ جانتے ہیں غوری وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں مولا کائنات نے ایمان کی سند اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی تھی. اس شنسب ابن حریق کی وجہ سے غوری فخر کرتے ہیں اس بات پہ آج تک. اور غور وہ واحد علاقہ تھا بنی امیہ کے زمانے میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ہر ممبر سے سب و شتم ہوتا تھا. لاکھ کوشش کے باوجود بنی امیہ غور کے علاقے میں علی اور اولاد علی پہ سب و شتم نہیں کرا سکے. اس پر بھی وہ آج تک فخر کرتے ہیں کہ واحد ہمارا صوبہ تھا بنی امیہ کے زمانے میں کہ جہاں ممبروں سے کیا عام محفل میں عام طور پہ بھی کوئی اہل بیت کو برا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ جنگ و جدال کی سرزمین تو ہے ہی، آپ کو پتا ہے وہ آج تک ہے. اور آپ کو میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ فرشتہ میں اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے افغان کی. اس کے پہلا نام تھا کوہستان، اس زمانے میں صدیوں پہلے کوہستان. افغانستان کب بنا؟ فغان و غوغے کی وجہ سے، اتنا لڑائی اتنا دنگا، ہر وقت قتل و غارت. پوری تاریخ یہی اب تک گزشتہ 1400 سال کی قتل و غارت کری تو میں بتا سکتا ہوں، ہمیشہ لڑتے رہتے تھے قبیلے، ہمیشہ لڑائی لڑائی، اور ہر فاتح کو لشکر مل جاتا تھا کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ مال غنیمت ملے گا، سومناتھ کا مندر لوٹیں گے، 10 کلو محمود غزنوی لے جائے گا، سونا 2 کلو تو ہمیں بھی ملے گا. مسئلہ یہ تھا. آج بھی ڈالر بریف کیس کا ڈالر کا بریف کیس دے دو ادھر، دوسرے دن سے زیادہ ادھر، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ خیر، تو یہ فغان و غوغے کی وجہ سے اس کا نام آہستہ آہستہ افغانستان پڑا. یہ فرشتہ نے لکھا بھائی، میں نے نہیں لکھا، لکھنے والا بھی فرشتہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مسئلہ یہ ہے کہ میں خشک موضوع ضرور پڑھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے، مگر جب صلوات بھیجے تو کچھ تو میرا مطلب حلق خشک ہونے لگتا ہے جب آپ کی صلوات اتنی آہستہ ہوتی ہے. بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد. خیر جناب، اسی وجہ سے اب جو مزار شریف وہاں کہلاتا ہے نا، اب وہ تاریخ میں مشکل یہ ہوتی کہ سب ایک دوسرے سے واقعات بازت پیوند ہوتے ہیں. بات کرنی مجھے سندھ کی، لیکن جب شنسب کا ذکر آ گیا تھا کل یا پرسوں تو اب وہ پورا ذکر نہ کرتا تشنگی رہ جاتی نا. اب کم سے کم دیکھیے ایک بات اور اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں، چھوٹوں کو، بزرگوں کو نہیں، بچوں کو بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات بچے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ آپ اتنے نام لیتے ہیں یاد نہیں رہتے. بیٹا نام کا مسئلہ نہیں ہے، بھول جاؤ، کوئی بات نہیں، وہ سبق یاد رکھو جو میں دے رہا ہوں، سبق یاد رکھو، ناموں کو بھول جاؤ. ہاں بہت اچھی بات ہے تمہیں یاد رہ جائے، کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں، اس میں سے کون سی بات ہے، انسان ہے، دوسرے دن آ کے تصحیح کر دیتا ہوں بھائی یہ نہیں یہ نام تھا، انسان ہے نا، سہو ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اس پہ نہ گھبرایا کریں آپ کہ اتنے سارے جو نام لیے ہیں یہ یاد کیسے رکھے ہم، کوئی بات نہیں. اصل کیوں بتا رہا ہوں، اصل چیز کیا بتا رہا ہوں، اصل چیز بتا رہا ہوں تاریخ کا سبق، کہ وہ سبق یاد رکھو کہ یہاں سے سبق کیا مل رہا ہے. تو مزار شریف، یہ جو موجودہ مزار شریف صوبہ ہے افغانستان کا، یہ اس وقت غور میں شامل تھا. یہاں مزار ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہی مزار ہے. مزار کس کا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کا. جی وہاں یہی مشہور ہے، پورے افغانستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھائی وہ پورا ان کا واقعہ ہے کہ وہ یہاں پر آئی تھی اونٹنی اور یہاں دفنائے گئے حضرت علی کو. لہذا وہاں ہر سال وہ نوروز بھی اور جشن بھی، اور ایک سال روکا تھا ایک حکومت نے تو ان کا، انہیں پہلے کہہ دیا تھا جنگ نہیں ہوئی، کہنے کہ اس سال یہ حکومت ختم ہو جائے گی. کیونکہ جس سال بھی یہاں حکمرانوں نے یہ جشن نہیں ہونے دیا ہے مولا کی ولادت کا، اس سال وہ حکومت ختم ہو گئی، اور یقین مانے اسی سال وہ ختم ہو گئے. اتنی پٹائی ہوئی، اتنی پٹائی ہوئی، اب نہیں روکتے وہاں، چاہے دنیا میں کتنے مظالم کریں وہاں نہیں روکتے، ان کو معلوم ہے کہ یہ کچھ کیا گیا. لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ وہ مزار شریف کی حقیقت کیا ہے. وہ مزار شریف علی ابن ابی طالب ہی کا ہے، اولاد علی ہی کا ہے، لیکن ظاہر افغان اس زمانے کے جاہل لوگ تھے، تاریخوں کو محفوظ نہ کر سکے. ان علی ابن ابی طالب جن کا یہ مزار شریف کی وجہ سے، ان کے مزار کی وجہ سے یہ صوبہ مزار شریف کہلاتا ہے، وہی نام ہے علی ابن ابی طالب. لیکن دو روایتیں، ایک روایت کے مطابق یہ علی ابن ابی طالب امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے امام زادے ہیں نا، ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیے، جیسے امام زادے ہیں نا، امام زادے، وہ نام کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا گئے افغان، وہ سمجھے کہ یہی مولا کا ہے علی ابن ابی طالب. اور دوسری روایت کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن کی اولاد بہت بڑی تعداد میں اس طرف ہجرت کر کے آئی تھی، تو یہ اس طرح ادھر افغانستان میں داخل ہوا تشیع. سب سے پہلے غور کا صوبہ، کہ ان کے دور میں بھی وہاں اہل بیت کے چاہنے والا ہی حاکم ہوتا تھا، اسی کی حکومت ہوتی تھی، اور وہ ان کے اس حکم پہ کبھی بھی عمل نہیں کرتا تھا کہ سب و شتم کرو، کہ نہیں کر سکتے، ہمیں علی نے مسلمان بنایا، لہذا ہم علی کو برا نہیں کہہ سکتے ہمیشہ نہ. آج تک جو پڑھے لکھے غوری ہیں وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت علی کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب پورے عالم اسلام میں سب و شتم ہوتا تھا علی اور اولاد علی پر، ہمارے علاقے، یہ تاریخی بات بتا رہا ہوں، یہ شیعوں کی تاریخی بات نہیں بتا رہا، یہ بطور کلی تاریخ کی بات ہے کہ غور میں کبھی بھی مولا کائنات پہ اس زمانے میں بھی سب و شتم نہیں ہوا تھا. اس طرح وہاں پہ وہ داغ بیل پڑی. بھی بعد میں وہ دوسرے قبائل جو منگول آتے رہے، سب آتے رہے، پھر انہیں تشیع قبول کیا، پھر وہ ہزارہ جات کی صورت میں آئے. وہ اب میں نے کہا نا کہ ایک ایک کو پڑھو تو اس کے لیے پھر 20-25 دن چاہیے. میں تو ابھی سندھ میں ہی گھومنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے اس طرف، اب آئیے اپنے کراچی کی طرف، آپ کو واپس لے کر آتے ہیں. ابو جعفر المنصور جسے کہا جاتا ہے منصور دوانیقی، دوسرا خلیفہ بنی عباس کا، عباس الصفہ کے بعد پہلا خلیفہ عباس الصفہ، بنی امیہ کا خاتمہ جب ہوا دوسرا خلیفہ بنا منصور دوانیقی. ابو جعفر اس نے اپنی کنیت لقب اختیار کیا، کنیت اختیار کی، یہ بیٹھا. یہاں مشکل یہ کھڑی ہوئی کہ جناب عبداللہ ابن حسن ابن حسن، یعنی امام حسن علیہ السلام کے پوتے جناب عبداللہ، امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ، جناب حسن مسنہ کے بیٹے جناب عبداللہ. جناب عبداللہ کے دو بیٹے تاریخ میں بہت مشہور، ویسے اور بیٹے، وہ میں امام حسن کی جب میں نے اولاد کا قیام یہاں پہ پڑھا تھا باہر، مجھے یاد ہے پڑھ چکا، وہ نہیں پڑھوں گا، تکرار نہیں کرو. بہت سارے بیٹے امام حسن کے، حسن مسنہ کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے تاریخ میں، ایک محمد نفس زکیہ، ایک ابراہیم نفس رضیہ، یہ دونوں بیٹے تھے. ان دونوں نے قیام کیا، ایک نے مدینے میں بنی عباس کے خلاف، ایک نے بصرے میں، اور کچھ دنوں تک ان کا کنٹرول بھی رہا اور قبضہ بھی رہا. یہ جو ان کا بیٹا ہے محمد نفس زکیہ، یعنی محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، تو یہ محمد نفس زکیہ جو ہیں، ایک صلوات دے دیجئے محمد آل محمد پر. حیران اس پہ ہوں کہ اکیلا اتنا سا چھوٹا سا بچہ یہاں تک آیا کیسے. ایک صلوات اور بھیج دیجیے ماشاء اللہ. نہیں، ایک بات آپ کو بتا دوں، معصوم بچوں سے میں پریشان نہیں ہوتا، ان پہ مجھے پیار آتا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ ظاہر آزاد ہیں، بادشاہ لوگ ہیں، جو چاہیں کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. پریشان جب ہوتا ہوں جب کوئی بڑا بچہ بن جاتا ہے. ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے. تو محمد نفس زکیہ کا قصہ یہ ہے کہ جب بنی امیہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی بنی ہاشم کی، تو مکے میں بنی ہاشم جمع ہوئے تھے، ائمہ طاہرین کے علاوہ، یاد رکھ بتا دیں آپ کو، امام نہیں، امام حسن کی اولاد، اور علت بھی بتا دیں گے کہ ایسا کیوں تھا. تو ابو جعفر منصور ان لوگوں میں شامل تھا کہ ان سب بنی ہاشم نے جب یہ طے کیا کہ بنی امیہ کو ہٹا کے خلافت کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے گا، مسند اقتدار پہ کس کو بٹھایا جائے گا، تو بالاتفاق ایک بھی ووٹ مخالفت میں نہیں تھا، ابو جعفر منصور سمیت سب نے محمد نفس زکیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اب سمجھ گئے آپ دشمنی کا سبب؟ جناب عبداللہ ابن حسن کے صاحبزادے محمد نفس زکیہ بہادر باتقویٰ اور اتنے کردار کیسے تھے کہ تمام ہاشمی نے، بنی ہاشم سے مراد کیا ہے یعنی بنی عباس، بھی بنی ہاشم تو ہے نا، ہاشم کی اولاد ہے، تو بنی عباس نے سب نے اور ابو جعفر منصور اس میں شامل تھا کہ محمد نفس زکیہ کی میں نے بیعت کی تھی، اب جب اقتدار آئے تو دل میں چور کہ میں نے تو ان کی بیعت کی، یہ کہیں میرے خلاف قیام نہ کریں، یہ کھوج میں لگ گیا کہ محمد نفس زکیہ کو حاضر کرو میرے سامنے. محمد نفس زکیہ جانتے تھے کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا کیونکہ حاکم بن گیا، لہذا وہ گریز کر رہے تھے، وہ جگہوں پہ جگہیں بدل رہے تھے اور یہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اس معاملے میں تین بار ان کے والد جناب عبداللہ ابن حسن کو گرفتار کیا گیا. آخری بار جب گرفتار کیا گیا جناب عبداللہ ابن حسن کو تو پورے خاندان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ کر لے جایا گیا، اور یہ منظر چھٹے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جھروکے سے اور روتے رہے. اور ایک شخص کا نام بھی ملتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ غدار بھی گھر سے ہی نکلتے تھے، آج کی بات نہیں ہے، ائمہ طاہرین کے ساتھ بھی یہ ہوا. آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں، میر جعفر میر صادق کو کچھ کہتے ہیں، تاریخ نے الزام لگایا. کیوں آج میر جعفر اور میر صادق نہیں ہے صفوں میں؟ تو ایک صاحب بحث کرنے لگے، کہ جی کیونکہ وہ یوں تھا اس لیے ان پر الزام ہے میر جعفر اور میر صادق. بولے اچھا ان پر الزام تھا، یہ جو آج کے میر جعفر صادق ہیں ان کے کیسے سوائی پیش کرو گے؟ یہ جو آج قوم کے ساتھ خیانتیں کر رہے ہیں ان کی کیا تعلیم کرو گے؟ بس جب آج ہیں تو ہر زمانے میں رہے، ائمہ طاہرین کے گھروں میں رہے. اگر گھروں میں نہ ہوتے دشمنوں کو خبریں نہ پہنچتی گھر کی. گھر کی خبریں پہنچانے والے کون ہوتے تھے؟ گھر کے بیدی اور کون ہوتا تھا؟ لہذا امام روتے رہے، چھٹے امام سامنے چچا زاد بھائیوں کو بھتیجوں کو زنجیروں سے جکڑ کے لے جایا گیا. لیکن جناب عبداللہ بہت بہادر تھے، بہت ہی بہادر. تین چار بار جب منصور سے سامنا ہوا ہے، منصور دوانقی سے، اس نے سخت سست کہا تھا تو اسی وقت اس کو اس سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیتے تھے. جب قتل کی دھمکی دیتا تھا تو عبداللہ مسکرا کے کہتے تھے ہمیں قتل کی دھمکی دے رہا ہے، ہمیں قتل کی دھمکی دے رہا ہے، علی کے بیٹوں کو، فاطمہ کے بیٹوں کو تو قتل کی دھمکی دے رہا ہے. یہ سب کا جذبہ ایک ہوتا تھا. جب یہ لے جائے جا رہے تھے دمشق قید کر کے، ابھی بغداد بن رہا ہے، بغداد بنا نہیں ہے، تعمیر ابھی بغداد کی ہوگی. جب یہ لے جائے جا رہے تھے دمشق، اب آپ دیکھیے اسٹریٹجی حکمت عملی مجاہدین کی جو نہیں ڈرتے. محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ دونوں بیٹے ہیں عبداللہ کے، خبر تو مل رہی ہے نا ان کو کہ بابا کو گرفتار کر لیا، بھائیوں کو گرفتار کر لیا، چچا گرفتار ہو گئے، پورا خاندان گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. بھیس بدل کے اس قافلے میں شامل ہیں جس میں یہ قیدی جا رہے ہیں، اور اپنے بابا سے ہدایات بھی لیتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ گئے اس قافلے کے. ایسا نہیں تھا، یعنی اسٹریٹجی کہ بھائی کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، کیسے جان چھڑائی جائے، اس سے اپنے ہمارا ارادہ نہیں تھا قیام کا، مگر اس نے ہم پر زمین تنگ کر دی. ہم دنیا کو یہی تو کہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر ہم پہ زمین تنگ نہ کرو. اگر زمین تنگ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ سنیے اب جواب. جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، ناکے پر ہیں، محمل میں، اور بچے بھیس بدل کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی سامان لا کے بیچ رہا ہے، کوئی کھجور لا کے بیچ رہا ہے، مگر اپنا پورا سسٹم انہیں نے کیا ہوا ہے، ساتھ جانے اس قابل. جناب عبداللہ ابن حسن نے بیٹوں کو کہ میری ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک بات قیامت تک ہر شیعہ یاد رکھے. عبداللہ کی اپنے بیٹوں کو نصیحت ہے، عبداللہ ابن حسن کی محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ سے کہا، ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں، یہ بنی عباس تمہیں کبھی عزت سے جینے نہیں دیں گے، یہ کبھی بھی تمہیں عزت کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ تم سے عزت کی موت نہیں چھین سکتے. اس ایک جملے میں قیامت تک کو پیغام دیا آنے والے چاہنے والوں کو اپنے، کہ تمہیں عزت سے نہیں جینے دیں گے، مگر یہ تم سے عزت کی موت نہیں چھین سکتے. میرے بچوں، لہذا ذلت کی زندگی نہ گزارنا، اس سب کی موت گلے سے لگا لینا، اس لیے قیامت تک ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ مر جانا ہے، لیکن عزت کی موت لیں گے تو مریں گے نہیں، ہمیشہ مومنین کی محفلوں میں، مجلسوں میں، دلوں میں زندہ رہیں گے. جزاک اللہ. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر زمین تنگ کر دی جائے گی نہیں لڑنا، کسی سے نہیں لڑنا، ہمارے مسلک میں، ہمارے مشرب میں نہیں ہے یہ جنگ و جدال. پوری تاریخ میں ہم اس وقت لڑے ہیں جب ہم پر جنگ مسلط کی گئی. ہم تو اس حسین کے ماننے والے جو صبح عاشور تک کہتا رہا کہ نہ لڑو نہ لڑو نہ لڑو، لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی تو اب یاد رکھو ہاشمی ہو تم سب. ہاشمیوں کا تاریخ میں ایک شیوا رہا، بھول جاتے ہو نا آپ، اس لیے میں تاریخ پڑھتا ہوں. تاریخ کا سبق یاد رکھو، اس لیے میں نے جو مقدمہ بنایا تھا، میرے بعض احباب بہت دیر سے آئے، شروع کا مقدمہ بہت کام کا تھا ان کے لیے، وہ جو میں نے مقدمہ بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ تاریخ سے سبق کیا لینا ہے، مرنا ہے. ہم سے پہلے والے بھی گئے، ہمارے بعد والے بھی گئے. کسی پر تشدد نہیں کرنا، کسی پہ جبر نہیں کرنا، کسی کے مذہب کے خلاف ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا، لیکن اگر ہم پر زمین تنگ کی جائے تو ہماری آبرو پہ بات آ جائے، ہمارے ناموس، ہمارے مذہب، ہماری حمیت. تو یہ یاد رکھنا کہ پوری تاریخ نے ایک ہی سبق دیا ہے شیعہ کو کہ ہاشمی کبھی پیٹ پہ زخم نہیں کھاتا، سینے پہ کھاتا ہے. اس لیے تاریخ کا سبق دہرا رہا ہوں اپنی قوم کے سامنے کہ بھول گئے ہو کہ تم کیا ہو. تم وہ ہو جن کے یہ سنہری ابواب ہیں سب. ہم جیسے انسان تھے وہ سب، ٹکرا گئے باطل سے، انہیں یقین تھا کہ مر جائیں گے، نہیں لڑیں گے، جب بھی مر جائیں گے، مگر آج زندہ ہے نا تاریخ کے صفحات میں. جو اکیلا گیا وہ بھی زندہ، ورنہ ذلیل ہو کر مرو گے. میں نے تو 15 سال پہلے کتاب لکھی تھی، آپ نے تو اب ڈرامہ بھی دیکھ لیا ہوگا، جو میں نے کتاب میں لکھا ہے وہی ڈرامے میں بھی آپ نے، جو فلم پکچرائز کیا گیا امیر مختار. اکیلا مختار نکلا لڑا، بتاؤ مرا کہ زندہ ہے؟ اکیلا تھا نا، کیسا لوگوں نے کہا بے وقوف، ماذا اللہ جا رہے، کیا کر لے گا اکیلا، لیکن وہ جانتا تھا کہ نہیں اب وقت آ گیا، اب اگر یہ مجھے عزت سے جینے نہیں دیں گے، میں عزت کی موت تو لے میری ہے، عزت کی موت لے لیا. وہ 6000 جو نہیں نکلے ذلت کی موت مارے گئے یا نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا گیا ان کو. تاریخ کا سبق یاد رکھو، سب کو مر جانا ہے مگر عزت کی موت کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. تو عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھا دیا، میرے بچوں یہ عزت سے تمہیں جینے نہیں دیں گے، مگر عزت کی موت تم سے چھین نہیں سکتے، لہذا عزت کی موت کو گلے لگا لینا. اور دونوں بیٹوں نے یہی کیا، وہ قیام میں پورا پڑھ چکا، دل چاہتا تھا پھر پڑھوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میرے ساتھ بھی کچھ مجبوریاں ہیں آج. ان محمد نفس زکیہ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ الاشتر، جنہیں آپ کہتے ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی. محمد نفس زکیہ کے بیٹے ہیں عبداللہ الاشتر، یہ کلفٹن پہ بھی بتاتے ہیں ان کی تفصیل تھوڑی سی آپ. تو ان کا شجرہ کیا بنا، عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصے ابن کلا ابن مرہ ابن لوئی ابن کعب، چلے جائیے عدنان تک. ہم حسب نسب کسی کا بھی نہیں بھولتے، یاد رکھتے ہیں سب کے، جن کے نہیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی. یہ ہیں جناب عبداللہ شاہ غازی. کیسے پہنچے یہاں؟ جب مدینہ کا قیام شروع ہوا، بصرے میں قیام ابراہیم رضیہ نفس رضیہ نے شروع کیا، چھوٹے بھائی نے، محمد نے اپنے اس بیٹے کو بھیجا جناب عبداللہ کو. یہ جناب عبداللہ شاہ غازی جن کے بارے میں کبھی کبھی غلط فہمی بھی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں امام کی مخالفت کی تھی ایسا تو ہے تو مجھ سے پوچھ لیا کیجیے. میں بتا دوں گا آپ کو جناب محمد حنفیہ سے لے کے جناب جعفر طواب تک کی داستانیں سنا دوں گا کہ ان سب کی کتنی قربانیاں ہیں. اب وہ جملہ اب یہاں ادا کرنے کا وقت ہے جو میں نے پہلے روک لیا تھا. ایسا کیوں کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی تائید نہیں تھی. یہ ایک آسان سا جملہ, تحقیق کرو نا جا کے, پھر زبان کھولو, پڑھو تاریخ. جو قربانی اولاد حسن نے دی امامت کو بچانے کے لیے, کسی نے بھی نہیں دی. وہ مصیبتیں جو امامت کی طرف آنے والی تھی اولاد حسن نے اپنے سینے پہ روکی, یعنی خود سامنے آ گئے, خود قیام کیا, اپنی قربانیاں دیتے رہے. کیوں؟ تاکہ پانچویں امام کی حفاظت ہو, چھٹے امام کی حفاظت ہو, ساتویں امام کی حفاظت ہو. پورے بنی عباس میں سامنے اولاد حسن اس لیے رہی کہ ان کی توجہ ہماری طرف رہے, اصل امامت محفوظ رہے. یہ میں نے تین جملے نہیں ادا کیے, ممبر پہ بیٹھا ہوں, پوری تاریخ پڑھ سکتا ہوں اولاد حسن کے قیام پر. اور پڑھنے کے بعد یہ جملے نچوڑ دیے میں نے, آپ کو ہوا میں نہیں چھوڑ دیے جملے میں نے. پڑھنے کے بعد نتیجہ نکال کر تین جملے دے رہا ہوں کہ اولاد حسن نے جیسے ذمہ داری ادا کی, سب مصیبتیں بنی امیہ کو اپنی طرف رکھا, بنی عباس کا رخ اپنی طرف رکھا تاکہ لوگ اصل امامت تک نہ پہنچ سکیں, اپنے پر مصیبتیں لیتے رہے. اس لیے عبداللہ کو حکم دیا جاؤ بسرا جاؤ بھائی چچا کے پاس, اپنے ابراہیم رضیہ کے پاس, ابراہیم نفس رضیہ کے پاس, اور وہاں سے تیز رفتار گھوڑے لو اور سندھ پہنچو. یعنی حکم دیا جناب محمد نفس زکیہ نے کہ سندھ پہنچو, کیونکہ اس وقت اب جو میں نے پچھلا بتایا تین مجلس ذہن میں ہے کہ سندھ اہل بیت کی محبت کا گہوارہ بن چکا تھا. میرا تو دیکھیں کنجوسی نہیں کرتا میں, کسی کے بھی فضائل و بیان کرتا, میرا دل تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے, میں تو خود اسی دھرتی کا بیٹھا ہوں, اسی زمین کا بیٹھا ہوں. آپ یقین جانیں کہ یہاں کے لوگ حتیٰ کہ ہندو آخری خون کے قطرے تک لڑتے تھے اہل بیت رسول کو بچانے کے لیے. ان کو مار کے کوئی پہنچ سکتا تھا اہل بیت کے فرد تک, ورنہ نہیں. عہد و پیمان کرتے تھے کہ ہمارا مہمان ہے, رسول زیادہ ہے, جانے دے دیتے. اور نہ معلوم کتنے قصے پڑھ سکتا ہوں, قصے کیا تاریخ کی بات ہے. 15,000 راجواڑوں نے, راجپوتوں نے جانے دی ہیں اہل بیت کے ایک ایک فرد کو بچانے کے لیے, ایک فرد کو. یہ نہیں ہو سکتا, ہم رسول زادے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے چاہے ہماری قوم ختم ہو جائے, ہم مار دیے جائیں, کاٹ دیے جائیں. لیکن تاریخ مس کرنے والوں نے جنو خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ہیرو کو ویلن بنا دیا, ویلن کو ہیرو بنا دیا, سلسلہ آج تک جاری ہے. بس یہی پہ ختم کریں گے آج, ہمارے کچھ مجبوری ہے, ہمیں معاف کر دیجیے گا, بات مکمل نہیں ہوئی بات ابھی, لیکن یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی خدا نے چاہا. کل آغاز کریں گے, ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. سچ تو ان لوگوں کی قربانیاں, یہ جگہ جگہ اس زمانے میں جو بیج بوئے آج وہی ہے بھائی سب کچھ, ہم نے کچھ نہیں کیا گوانے کے سوا. یہ وہ کر کے گئے جو تاریخ پہ اثرات مرتب کر کے گئے. شنسب ابن حریق جیسے کوہستان کا ایک فرد مولا کی آنکھوں کا تارا بن گیا, پورے پورے علاقوں کو انہیں اہل بیت کی محبت میں داخل کر دیا. یہ آپ کو آبادی کا ریشو جو بتایا جاتا ہے نا, یہ سب جھوٹا ہے. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے پتہ چل رہا ہے نا کہاں کہاں شیعہ ہیں اور کن کن کی اکثریت ہے, کویت ہو, بحرین ہو, یمن ہو, سب پتہ چلا. اکثریت تو ہماری ہے بھائی, یمن وہ سامراجی اعداد و شمار تھے نا, کتنے پرسنٹ شیعہ ہیں, اتنے پرسنٹ, یہاں 20% اور بھی 80% فلاں. اب پتہ چل رہا ہے نا دنیا کو کہاں کہاں ہے, کتنے کتنے. ابھی اطمینان رکھی, جب یہ کھٹیا کھڑی ہونے والی ہے نا خائن حرمین کی شرفین کی, جیسے ہی اس کی کھٹیا کھڑی ہوگی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں شیعہ ہے کتنے, پتہ چلے گا. ابھی تو پوری دنیا کی سامراجی طاقتوں نے جھگڑا ہوا ہے نا, جھگڑا ہوا ہے سامراجی طاقتوں نے, جیسے یہ پھندا اور ٹوٹنے والا ہے، اطمینان رکھو میں رہوں نہ رہوں، یقین کے بغیر کام ہی نہیں ہے عقیدے کا، یقین نہیں تو پھر عقیدہ کس بات کا بابا؟ میں تو اللہ، میں تو یقین ہے میرا اپنے مولا کے وعدے پر یقین ہے، میرے اللہ کے وعدے پر یقین ہے، میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، مگر اس یقین کو رکھتا ہوں دل میں، اسی یقین کے ساتھ مروں گا انشاءاللہ، پروردگار ثابت قدم رکھے تو وہ دن قریب ہے جب ان کی کھٹیا کھڑی ہوگی، پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ شیعہ کتنے ہیں ادھر، ابھی تو جبر اور تشدد کے ذریعے روکا ہوا ہے نا، کب تک روکو گے؟ روک لو، اب چرخ پورا ہو گیا، پہیا اوپر آ چکا، اب اس کو نیچے جانا ہے، وہ نیچے کا سفر ان کا شروع ہو گیا، اور جو نیچے پس رہے تھے مستضعفین، اب وہ پہیا چلنا شروع ہو گیا، یہ صدی تمہاری ہے، بے فکر رہو، بے فکر رہو، خامخواہ میں تو ایسی مجلس نہیں پڑتا کہ آپ کو نعرے لگوا کے چلا جاؤں حضور، میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہونے والی ہے، یہ صدی اپنی ہے بھائی، یہ صدی تشیع کی ہے، یہ صدی تشیع کی، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، یہ جو چلا ہے نا سیلاب، اب فرعون کتنی ہی کوششیں کر لے روک نہیں سکتا موسیٰ والوں کے راستوں کو، روک ماشاء اللہ، اب بتائیے نا مجھے، اب پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ، خامہ خامے کربلا میں کیا ہوا، ایک بیابان، اب کیونکہ کربلا کی زمین میں اس سے ساری خاصیتیں تھی، صحرا کا بھی تھوڑا سا ٹکڑا ہے، بیابان بھی ہے، نخلستان بھی ہے، نہر بھی ہے، تو اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کبھی کہتے ہیں کربلا کا بند، کبھی کربلا کا صحرا، کبھی کچھ کبھی کچھ، بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس زمانے کی کربلا کی زمین دیکھ لو نا کیا تھا، جیسے سندھ میں بعض علاقے ہیں کوٹی جی کے پاس، یہ نخلستان بھی ہے اور صحرا کی ریت بھی ہے اور پتھریلی پہاڑی بھی ہے، جب کمبھ سے آگے جائیں گے آپ یہ چاروں خاصیتیں آپ کو ایک ساتھ نظر آئیں گی، بائیں طرف کھیت ہیں، یہی جی ٹی روڈ، پرانا جی ٹی روڈ جو کہلاتا ہے، بائیں طرف کھیت ہیں، دائیں طرف ایک ریگستان ہے، ریت کا ٹیلا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نخلستان ہے کھجوروں کا، اس کے ساتھ ہی کوڈی جی کی پہاڑی ہے، تو بھائی کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں، اور پھر دریا بھی ہے، معلوم ہے آپ کو دریا سندھ بھی بہ رہا ہے، تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بیک وقت چاروں پانچوں خاصیتیں موجود ہیں، تو کربلا کا میدان بھی ایسے تھا، میدان بھی ہے، کچھ حصے میں پتھر بھی ملے ہیں نا، پتھروں کا بھی جن کی اوٹ میں اہل بیت نے، خواتین نے، مخدرات اسم الطارق نے نمازیں ادا کی تھیں، وہ بھی ہیں، نخلستان بھی ہے جو دریا کے ساتھ ہیں، لہٰذا مناقشہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں مگر سوال آ جاتے ہیں، مجھے جواب دینے میں پانچ منٹ لگ جاتا ہے، خیر جناب، تو اب یہ مسئلہ حل ہوا، بس کیا چاہا تھا کہ اس کربلا میں دب جائے گا معاملہ، انہیں نہیں معلوم کہ ہاشمی کیا ہے، اگر چھ مہینے کا بچہ علی اصغر کربلا کا حیدر ہے تو چار سال کی بچی بھی ثانیہ زہرا بن کے بتاتی ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی کربلا بنائی ہے، کربلا میں اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے موقع پر سب نے کربلا بنائی ہے، جس کا جہاں پہ موقع تھا اس نے وہاں پہ کربلا بنائی، اور سکینہ کی کربلا ہے یزید کا دربار، جب یہ اسیروں کا قافلہ داخل ہوا ہے نا تو عجیب منظر کشی کی ہے بعض مقاتل نے کہ 12 اسیر باقی بچے تھے بس، حالانکہ کربلا سے چلا تھا تو 100 سے زیادہ کا قافلہ تھا، یہ گرتے گئے شہید ہوتے گئے، قافلہ روکا نہیں جاتا تھا، اور جب یزید کے دربار میں پہنچے تو 12، ممکن ہے کچھ زیادہ رہے ہوں، محاورتن 12 کہا جاتا ہو کہ ایک درجن بچے، ممکن ہے 18 ہوں، 20 ہوں، یہ بھی ممکن ہے، میں کیونکہ تاریخ پڑھتا ہوں تو میں ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہوں، مگر محاورتن کہا جاتا ہوں 12، ایک درجن 12 بچے، اور کس حالت میں پہنچے تھے، ایک رسی سے سب کو باندھا تھا، دربار میں لے جانے سے پہلے ایک رسی سے سب کو باندھا، اب جب ایک رسی سے ان کو باندھیں گے تو آپ جانتے ہیں ان میں کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی 4 سال کی بچی بھی تو ہے، لہذا ایک رسی سے باندھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی کا گلا، کسی کی کمر، کسی کا پیر، کسی کا بازو اس طرح باندھ کر لایا گیا، وہ منظر پیش کریں گے زندگی رہی کیسے داخل ہوئے تھے دربار میں, لیکن ابھی تو ہمیں کچھ اور پڑھنا. جب یزید نحش کی نگاہ پڑی, بدمست بیٹھا تھا یہ ملون ازلی تخت پر, تشت تلا میں حسین کا سر. کتنی پست ہے یہ دنیا. جبھی تو علی اور حسین نے کہا, دونوں کا قول ہے, کتنی پست ہے یہ دنیا کہ ان بے نام و نسب لوگوں کے مقابلے پر ہمیں آنا پڑا. چھڑی سے ان لبوں کی توہین کر رہا ہے جو بوسا گاہ ہے نبوت. پھر اس ملون نے نگاہیں اٹھا کے اسیروں کی طرف دیکھا, دیکھا بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپی جا رہی ہیں. اچانک اس کی نگاہ پڑی ایک چھوٹی سی بچی پر کہ جس نے ایک ہاتھ گلے پر اور ایک ہاتھ چہرے پر رکھا. پاس کھڑے ہوئے شمر سے پوچھا, یہ بچی کون ہے؟ اب مجھے بتائیے, شمر نہیں جانتا. مسکرا کے دیکھا, یاد آ گیا, تماچے مارنا, گوشوارے چھیننا سب یاد آ گیا. کہتا, یہ حسین کی لخت جگر, یہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہے. بس جب یہ سنا حسین کی بیٹی تو ایک نیا دکھ دینے کا خیال آ گیا کہ اس بچی کو الگ کرو, قیدیوں سے میرے سامنے لاؤ. اس چھوٹی سی بچی کو قیدیوں سے جدا کیا گیا, سامنے آئی تو پوچھا یزید نے, ایک ہاتھ گلے پہ اور ایک ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ بچی کہتی ہے, یزید کیا پوچھتا ہے, کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے, آج جب یہ رسی کھلی ہے تو میرے زخموں کے منہ کھل گئے ہیں, مجھے بہت اذیت ہے, اس لیے ایک ہاتھ میں نے گلے پر رکھا ہوا اور دوسرا ہاتھ چہرے پہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی پھوپھیوں کی طرح میرے بال بڑے بڑے نہیں ہیں, نہ محرموں کا مجمع ہے, مجھے حیا آتی ہے. دوسرا حملہ کیا یزید نے کہ میں نے سنا ہے بہت محبت تھی حسین کو تم سے, تمہیں حسین سے. بچی کہتی ہے, کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے, بس اتنا سمجھ لے کہ عصر عاشور کے بعد سے سکینہ آج تک سو نہیں سکتی, کیونکہ میں صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہوں. وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے بات نہیں مانتا, میں تو اس وقت مانوں کہ آواز دو حسین کا سر تمہارے پاس آ جائے. اب سکینہ کی کربلا سمجھ میں آئی, یہ ہے سکینہ کی کربلا, وہ تھی علی اصغر کی کربلا. اپنے جلے ہوئے پھٹے ہوئے دامن کو پھیلا دیا بچی نے, اور پھر بابا کو خطاب کر کے کہتی ہے, بابا یہ یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے, اپنی بچی کی لاج رکھ لو بابا. دربار میں سکتا چھا گیا, سر حسین تشت تلا سے بلند ہوا, بچی دامن پھیلائے ہے, جو ہی بابا کا سر آیا آغوش میں لیا, بوسے لیے سر کے, رخساروں پہ رخسار رکھ کے روتی جاتی ہے بچی, کہتی جاتی ہے, بابا بہت احسان کیا, بہت شکریہ, اپنی بچی کی لاج رکھ لی بابا. بابا آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے, مگر شمر نے جو تماچے مارے تھے اب تک میرے رخساروں پہ ان کے نشان موجود. اللہ لعنت اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین,